تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 45 سے. بہت ہی خوبصورت سبق ہے اور دل سوزی والی آیات ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ سورت الکہف کا جو مین تھیم یعنی مٹیریلزم کا خاتمہ, مادہ پرستی کا رت ہے, یہ آیات اس کی بہترین طریقے سے غمازی کرتی ہیں. اور یہ ان آیات میں سے ہیں کہ جو واقعی کسی انسان کی ترجیحات کو بدل سکتی ہیں. اسی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ترجیحات کو بھی بدل دے. فرمایا, وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الارض فاصبح حشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. بیان فرمائیے ان سے دنیا کی زندگی کی ایک اور مثال. یہ پانی کی طرح ہے جسے ہم نے اتارا آسمان سے, پس گنجان ہو کر اگتی ہے اس پانی سے زمین کی انگوریاں, پھر کچھ عرصے کے بعد وہ خشک بوسیدہ گھاس ہو جاتی ہے, اڑائے پھرتی ہیں اسے ہوائیں, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. عجیب دل کو اداس کرنے والی آیت ہے, اور انسان کا اپنے بارے میں سوچنے کو دل چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی اتنی بے ثبات ہے کہ جیسے آسمان سے پانی کا برسنا, اس کے ساتھ سبزے کا ملنا, کچھ دن کی بہار, پھر زردی, پھر خشکی, اور پھر درختوں سے جھڑ جانا. یہ ہے زندگی. کریں کیا؟ اس زندگی کو کیا پکڑ لے؟ نہیں پکڑ سکتے. گزرتے وقت کو روک لے؟ نہیں روک سکتے. جیسے سڑک پہ گاڑی چڑھ جائے تو پھر اس کے بعد رکتی نہیں جب تک کہ ڈرائیور ہی نہ اس کو روکے. اللہ کی ذات نے ہم سب کو دنیا کی اس روڈ پہ ڈال دیا. جس دن بچہ دنیا میں آتا ہے کبھی اس دن یہ آیت کو پڑھ کے تو دیکھے. دل ہی نہیں چاہتا اس آیت کو پڑھنے پہ یا اس کے مفہوم کو سمجھنے میں. نیا نیا انسان دنیا میں آتا ہے, سب خوش ہوتے ہیں, مبارکبادیاں. کتنی دل کو خوشی ہوتی ہے جس وقت کسی کو اولاد ملتی ہے, لیکن کبھی اس وقت بیٹھ کے کوئی سوچے کہ آج معصوم سا بچہ, گلاب کی پتیوں جیسے اس کے ہونٹ, ہاتھ لگاؤ تو آپ کے ہاتھوں کے لمس کو بھی محسوس کرتے ہوئے مسکرا دے, کل اس کا انجام کیا ہونے والا. ہو سکتا اسی بچے کے پہلو میں بیٹھی ہوئی کوئی نانی یا دادی, جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ, اور اپنے چہرے پہ یہ حقیقت کھولے ہوئے کہ وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ, کہ اس بچے کو بتاؤ کہ جس دنیا میں تم آئے ہو یہ کوئی فن پلیکس نہیں ہے, یہ دنیا کی کھیتی کوئی تمہارے لیے ایسی جگہ نہیں کہ جہاں تم دل لگاؤ گے. آ رہے ہو, جلدی سے گزر جانا, ٹھہر کے نہ دیکھنا. یہ دنیا کی بستی جو بستی ہے, بستے بستے بستی ہے, مل جائے تو مٹی, نہ ملے تو سونا ہے. اس طرح انسان دنیا میں آتا ہے امیدوں سے بھرا ہوا. خود انسان کی تو کیا امیدیں ہوں گی, نہ ہم بچے سے پوچھ سکتے ہیں, نہ ہمیں اپنا یاد ہے, لیکن اس بچے کو آتا دیکھ کر دوسرے بڑی امیدیں لگا لیتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ بچہ بڑا ہوگا, میرا معاشی طور پہ مددگار بنے گا. کوئی کہتی ہے ماں میں اس کے ماتھے پہ سہرا بندھا دیکھوں گی. کوئی کہتا ہے میں اس کے بچوں کو کھلاؤں گا. باپ کہتا ہے یہ بڑھاپے میں کاروبار کو سنبھالے گا. ابھی دنیا میں آیا ہی ہے تو امیدیں لگ گئیں. اگر ہم پانی کے ساتھ بچے کی مثال لیں تو انسان کا وجود بھی تو پانی سے بنتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا بیان کیجئے, وَدْرِبْ, اور دربا کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری پر مارنا. جب بھی کوئی چیز دوسرے پر مارے تو آواز پیدا ہوتی ہے نا, ٹکراتا ہے. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمارے بولے ہوئے لفظ دوسرے کے کانوں پہ جا کے ٹکراتے ہیں, جیسے اس وقت میرے لفظ آپ پہ ٹکرا رہے ہوں گے. تو لہذا درب کا لفظ عربی زبان میں تین معنوں میں آتا ہے. لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے دربا, مارنا, اس نے مارا, ٹھیک ہے, لیکن بات کرنا. اور قرآن پاک میں اس معنوں میں بہت دفعہ یہ آیا ہے. جتنی مثالیں آئی ہیں موسٹلی اسی سے آئی ہیں. خاص طور پہ سورت ابراہیم میں ہم پڑھ چکے وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْكَلِمَةً طَيِّبَةً، وَدْرِبْ دَرَبَ کے لفظ بہرحال بہت دفعہ آتا ہے، تو بات کرنے کا معنی. تیسرا معنی اس میں سفر کرنے کا بھی آتا ہے. وہ کیسے؟ سفر میں بھی بندہ اپنا پاؤں زمین پہ مارتا ہے، کچھ تو بہت ہی زور زور سے مارتے ہیں نا. تو یہاں کون سا معنی ہے اس کے اندر؟ دوسرا، کہ سنائیے، بیان کیجئے، ان کے کانوں کے پردوں پر یہ بات آ جائے. اور وہ کیا؟ کہ مثل الحیات الدنیا کما انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال. یا نوٹ کیجئے گا، کسی ایک بشر کی زندگی نہیں کہا گیا. جیسے مثال ہے کہ بچے کی زندگی کہتے ہیں نا، بچی کی زندگی، عورت کی زندگی نہیں. مثل الحیات الدنیا، پوری دنیا کی زندگی. اللہ اکبر، کسی کو نہیں پتا کہ کتنی آ چکی ہے اور کتنی ابھی باقی ہے. لیکن ساری دنیا کی مثال جمع کر لیں تو وہ کیسے ہے؟ کما انزلناہ من السماء، جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا. اگر دنیا کی زندگی کو دیکھیں تو اسے ایک چھوٹا سا اشارہ ملتا ہے جو قرآن پاک کی ایک اور آیت سے بھی وضاحت ہوتی ہے اور حدیث سے بھی مفہوم ملتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. سورۃ نور میں بھی ہم پڑھیں گے، ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے. اور آج سائنس بھی کچھ اسی بات پہ متفق ہو رہی ہے کہ انسانیت کا آغاز پانی سے ہوا تھا. اور اگر بچے کی پیدائش کو دیکھ لے تو پانی کون سا؟ سورۃ طارق میں آتا ہے، مم ماءٍ دافق یخرج من بین الصلب والترائب، اے انسان تجھے اچھلتے ہوئے پانی سے تو پیدا کیا، جو ماں کی کے سینے اور باپ کی پشت سے نکلتا ہے. کبھی اس کو ماں مہین کہا، حقیر پانی، معمولی پانی سے انسان تم پیدا ہوئے. انزلناہ من السماء تھا، بارش ایسے آسمان سے آتی ہے تو بچہ پیدا ہوگا کہ نہیں، حمل ٹھہرے گا نہیں، یہ فیصلہ بھی آسمان سے ہی ہوتا ہے، ماں باپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر کیا ہوا؟ فاختلط بہ نبات الارض، پھر حلت ملت ہو گئی. اختلط، خا لام تو اس کا روٹ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گڈ مڈ ہو جانا. جیسے بہت ساری چیزیں مکس اپ ہو جائیں نا تو سمجھ نہیں آتا. جب کوئی فصل بہت گھنی ہو جاتی ہے تو اس کی جو بالیاں نکلتی ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر الجھتی ہیں، گچھوں کے گچھے. جیسے آپ نے کبھی کوئی فصل لگی ہوئی دیکھی ہوگی تو بیچ میں ملی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فاختلط بہ نبات الارض. اگر بچے کی پیدائش سے دیکھیں تو باپ کے پانی کا ماں کے رحم میں جانا اور وہاں اس پانی کا مکس اپ ہو جانا ہے، اس میں اشارہ. نبات الارض یعنی بچہ پیدا ہو گیا، بن گیا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا اس کو زندہ. بس اتنے میں بات چھوڑ دی. پیچھے سورہ یونس میں ڈیٹیل سے اس پہ بات ہوئی ہماری، کہ پھر بیچ میں تھوڑے سے اور دور آئے، لیکن یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، پس بہ حشیمن، پھر کر دیا اس کو خشک گھاس. حشیمہ کا لفظ حشمہ سے ہے، ہا شین میم، چورا چورا، ریزا ریزا کرنا. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے توڑنا. ہڈی سوکھی روٹی بھی، کیونکہ بہت جلدی ٹوٹتی ہے نا سوکھی روٹی، اسی طرح سوکھی شاخ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے. اور آپ نے نام سنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا اجداد میں ہاشم نام کے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پھر باپ تھے. تو ان کا نام ہاشم کیوں تھا؟ کیونکہ وہ حاجیوں کو روٹیاں گھی میں چورا چورا کر کے، جیسے ہمارے ہاں چوری کہتے ہیں نا، تو وہ روٹیاں گھی میں بھگو بھگو کے کھلاتے تھے، تو اسی سے پھر ہاشم ان کا نام ہوا. یہاں اشارہ ہے کہ جب خزاں آتی ہے تو وہی پتے سوکھ کے چورا چورا ہو جاتے ہیں، زمین پہ گرتے ہیں، اور تزروح الریاح، پھر ہوائیں ان کو اڑائے پھرتی ہیں، ادھر سے ادھر چھل چھل کر کے آوازیں آتی ہیں. کبھی آپ نے خزاں کے موسم میں باہر سرسراہٹ سنی ہوگی، عجیب اداسی ہوتی ہے اس ہوا کے اندر، یہ کون سی ہوا ہے؟ یہ بندے کے بڑھاپے کی بات ہے. سورت یونس کی جو آیتیں تھی اس میں مفہوم کیا ملا تھا ہمیں؟ کہ بالکل جوانی میں موت آ گئی، ابھی پودا لگا تھا، سرسبز ہوا اور خشکی ہو گئی. یہاں ایسے لگتا ہے کہ بڑھاپا آ گیا. اشارہ کیا ہے؟ کہ اگر جوانی میں چلے جاؤ تو بھی، اور اگر بڑھاپے میں چلے جاؤ تو بھی، انجام ایک ہی ہے. ہم راستے میں بھی بات کر رہے تھے کہ کوئی بوڑھوں کی بات کر رہا تھا، کہ جب یہاں اولڈ ہومس میں لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں تو کتنے کرینکی ہو جاتے ہیں، ان کو پورا گھر کا ماحول بنا کے دیتے ہیں، ویسے ہی پسندیدہ ان کی چیزیں، ٹوائلٹ، کچن، سب کچھ، لیکن کرینکی ہوتے ہیں. کیوں؟ تزروح الریاح. جیسے ہوا پتوں کو پھینکتی ہے نا، اس طرح بوڑھے لوگوں کو اولاد پھینک کے آتی ہے. کون رکھے گا ابا کو؟ وہی چیز ہے، ایک وقت میں خوشی ہوتی ہے دل کی، وہ بوجھ بنتا ہے کہ اچھا اب یہ ذمہ داری کون نبھائے. اب دیکھ لیجئے دنیا میں انسان اتنا کمزور ہے کہ کوئی بھی کام کرتا ہے نا، شروع میں بڑا جوش ہوتا ہے اور بعد میں منتظر ہوتا ہے کوئی اور ہی کر دے. یہ بوڑھا باپ، یہ بوڑھی ماں بس پیار کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ان کو سنبھال نہیں سکتے. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تو ہر چیز پر اقتدار رکھتا ہے، قدرت رکھنے والا ہے. اب اس آیت کو پڑھ کے جب دل خالی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دکھائی بڑی خوبصورت، اور وہ کیا؟ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور بیٹے تو صرف دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں، جس کا تذکرہ پیچھے ہو گیا آیت میں. یہ دنیا کیا ہے؟ یا مال کی صورت میں ملتی ہے یا اولاد کی صورت میں ملتی ہے. اور کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے ان دو چیزوں کی خواہش نہیں اور مجھے ان کو دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی. اکثر لوگ اسی لیے بے مزہ رہتے ہیں کہ ان کے پاس ان دو میں سے کوئی ایک یا دو چیزیں نہیں ہوتی، اور جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو بندے کو ایسا لگتا ہے کہ زمین پہ پاؤں ہی نہیں پڑ رہا، چال بدل جاتی، اکڑ آ جاتی، گردن بدل جاتی. کہا ہاں ہے تو صحیح، لیکن یاد رکھو کہ یہ زینت الحیات دنیا. اگر آپ اس حیات دنیا کے لفظ سے ایک ایرو نکالیے اور پچھلی آیت کے مسل الحیات دنیا پہ جا کے ٹکا دے تو آپ کو آج پتہ چل جائے گا کہ مال اور بیٹوں کی اصل کیا ہے. جو پچھلی آیت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی گئی یہ ہے، مال مال نہیں رہے گا. انسان کا میلان کتنا ہی کیوں نہ ہو، مال یمیل میلان سے ہی مال ہے، جھکاؤ ہوتا ہے اس کی طرف. اور بنین بنون ابن بیٹے اولاد دل کتنا ہی کیوں نہ لگے، لیکن ہیں یہ دنیا کے کھیتیاں. پھر کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں. یہاں مال اور اولاد کے تقابل میں لگ رہا ہے کہ آئی ہیں باقیات الصالحات، کہ ان کو چھوڑ دو باقیات الصالحات کرنے لگ جاؤ. کیونکہ خیر عند ربی کا ثواب، یہ بہتر ہے تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے، وہ خیر العمل، اور بہتر ہیں جن سے امید وابستہ کی جاتی ہے. تو یہاں یاد رکھیے کہ یہ تقابل کے لیے نہیں آیا. یہ نہیں پیغام اس آیت کا کہ مال اور بیٹوں کو چھوڑ دو اور تسبیح لے کے اس پہ کچھ وظائف کرتے رہو تو تمہارے لیے باقیات تو صالحات ہوں گے، بلکہ یہاں پیغام دیا گیا کہ مال اور اولاد کو باقی رہنے والی نیکیاں بنا لو. اس ٹھنڈک کو صرف دنیا کی ٹھنڈک کیوں سمجھتے ہو؟ کوشش کرو کہ یہ ٹھنڈک تمہاری آخرت تک چلے. اور یہ بات ہم سورۃ حدید میں جا کے بہت اچھی طرح سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. ادھر بھی ایک عجیب ہی انداز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اختیار کیا ہے کہ لَمُؤَنَّمَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی جو ہے اس کی کہانی بڑے خوبصورت انداز میں وہاں بیان کی ہے. تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ان کو چھوڑ دو، بلکہ کہا کہ فکر کرو کہ یہ تمہارے ساتھ آگے بھی جائیں. اگر ہم قرآن اور سنت کا مزاج سمجھیں تو میں ایک جملہ بولنے کی گستاخی کرتی ہوں، کوئی برا نہ مانے. آپ کی اولاد ہے یا آپ کی اصلی اولاد نہیں ہے؟ آپ کے شوہر ہیں یا آپ کے اصلی شوہر نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ کیا آپ نے کہا، یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی. بڑی نہیں کہی میں نے، بہت چھوٹی بات ہے. روایات سے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ کل جب ہم قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے نا، تو دنیا کے جو رشتے محبتیں ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں تھیں نا، یہ اس وقت نسب کی بجائے ہمارے اعمال کے ساتھ جڑ چکی ہوں گی. مثلاً اگر اولاد سے دنیا میں بہت محبت تھی اور دل تھا کہ یہ نیکی پہ آ جائے، تڑپتے ہی رہے، ساری زندگی آنسو ہی بنے رہے بچے، لیکن میدان محشر میں جاتے ہی بالکل انسان کا دل احساسات سے خالی ہو جائے گا. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا جنت اچھی لگے گی جب بیٹا کنان یاد آئے گا؟ نہیں اچھی لگے گی نا. تو لہذا اصل رشتے وہاں جا کے بنیں گے. یہ ہمارے شوہر جو ہیں یہ ہمارے اصلی شوہر نہیں ہیں. اصلی ہوں تو چھوڑ کے کیوں جائیں؟ بیج رستے میں ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، یا ہم چھوڑ جاتے ہیں یا وہ ہمیں چھوڑتے ہیں. کل اصل رشتے وہاں جا کے بنیں گے. مثلاً بی بی آسیہ فرعون کی بیوی تھی نا, اسی کی زوجیت میں گئی, تو کیا خیال ہے کل اس کی زوجیت میں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں پیغام دے رہا ہے کہ تم ان وقتی رشتوں کو ابدی رشتوں میں بدل لو. وہ کیسے ہوگا؟ یہی ہے ان کو باقیات و صالحات بنانا. پہلی چیز مال ہے تو مال کو دیکھ لے کہ جو تمہارے پاس مال ہے تم خود ہی نہ اس پہ جھکتے رہو, اس کو لگا دو ایسے راستوں میں کہ کل تمہارے بعد وہ باقیات و صالحات بنے. یہ جو مال ہوتا ہے نا, یہ چھوٹی چھوٹی پنیری ہے ہماری بوٹیاں, اچھی سی زمین دیکھ کے نہ وہاں جا کے لگا دیا کریں, تلاش میں رہا کریں کہاں میرا یہ ڈالر لگے گا, کہاں میرا یہ کرون لگے گا, کون سے موسم میں لگے گا اور کہاں اس کی صحیح حفاظت ہوگی. یہ تین لفظ ہیں جو ہم نے سورہ بقرہ میں تفصیل میں دیکھے تھے. بے موقع پھینک دے مال تو بھی صحیح نہیں چلتا, پنیری نہیں لگتی, بے موسم کی ہو اور آگے سے کوئی حفاظت نہ کرے تو بھی ضائع ہوتی ہے. اسی لیے جب مناسب موقع ہوتا ہے تو آپ اپنے مال کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. بچے بنون کہے کہ اصل میں اس میں بنات بھی ہیں, یہ نوٹ کر لیجئے گا بات, ورنہ بہت سارے لوگ اس آیت پہ دھوکہ کھاتے ہیں کہ بیٹیاں تو پھر ہیں ہی نہیں. نہیں, عربی زبان میں تغلیب کا صیغہ ہے یا کہ غالب آتا ہے نا بیٹا بیٹی پہ, تو لہٰذا بیٹا بول کے بیٹی کا, جیسے عام انو میں عام انات بھی ہوتی ہیں, قرآن پاک میں اس کی مثالیں ہیں. تو بیٹوں کو کیسے کرو؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان بیٹوں کو جب مانگو تو یہ دعا کرو کہ رب بحب لی من الصالحین, حضرت ابراہیم نے جیسے مانگا, اور مانگو تو حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح کہو کہ اللہ تعالیٰ رب بحب لی من لدنک ذریتن طیبتن, طیب ذریت مانگیے. کوئی ان میرڈ بھی ہے نا تو وہ بھی دعا یہی کیا کرے کہ اللہ جب میری شادی ہوگی تو مجھے نیک صالح اولاد دینا. جو نیکیاں خود نہیں ابھی ہو پا رہی اس کی خواہش شروع کر دیں کہ اللہ اولاد کی صورت میں پوری کر دے گا. پھر اسی طرح اولاد کو باقیات و صالحات میں بنانے کا دوسرا اینگل کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالی اولاد کی امید دلا دے تو ماں اور باپ اپنے تعلق کے بیچ میں اس طرح کے تعلقات نہ لے آئیں کہ پیٹ کا بچہ جو ہے وہ باقیات و صالحات بننے سے رک جائے. ہمارے تعلقات میں جب لمٹ سے کراس ہو جاتی ہیں نا چیزیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کسی نہ کسی چیز کو حدوں سے پار کر دیتے ہیں. لہذا شوہر بیوی کا تعلق جتنا فطری ہوگا اتنا آنے والی اولاد باقیات و صالحات میں ہوگی. پھر اسی طرح دعا کا پڑھنا, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, یہ سب پریکاشنز ہیں جو انسان لیتا ہے تو امید کی جاتی ہے کہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ باقیات و صالحات ہوگا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو وہ ساری سنتیں پوری کی جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتی ہیں. پھر ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے بھی بچے کو ماں باقیات و صالحات کی طرف مائل کر سکتی ہے. کیسے؟ اپنے معمولات کو ٹھیک رکھ کے, اس کا قرآن پڑھنا سیکھنا, بھاگ دوڑ اللہ کا دین پھیلانا, اس کو ہر لمحے غم ہی ایک لگا ہوا ہے کہ میں کچھ کر لوں پھر تو میرے پاس وقت کم ہوگا. لہٰذا اس طرح کی باتوں کو سوچنا, یہ انشاءاللہ آنے والے بچے پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اور بڑے خوش قسمت ہے وہ بچے جو ماؤں کے پیٹ سے ہی پورا قرآن سن کے آتے ہیں, اور بڑی خوش قسمت مائیں ہیں وہ جو پیٹ میں بچوں کو رکھ کے اللہ کے دین کی طرف آتی ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتی ہیں. پھر اس کے بعد اصل مرحلے شروع ہوتے ہیں جو ہمیں بعد میں خیال آتا ہے, اور وہ ہیں تربیت کے. کوئی بھی بچہ باقیات و صالحات میں کب ڈھلتا ہے؟ جب اس کی مناسب تربیت کی جائے. اور اچھی تربیت کے لیے ماں باپ کی خود اچھی تربیت ہونا لازمی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بچہ بڑا ہو رہا ہے اب کوئی اسکول ڈھونڈو, اور اسلامی اسکول ڈھونڈو اور اس میں ڈالو, دیکھنا بچہ باقیات و صالحات میں ڈھل جائے گا. میں ایک جملہ اکثر بولتی ہوں, میں نے کئی بچوں کے جو ہمارے پروگرامز ہوتے تھے تو مدرس کی میٹنگ جب ہوتی تھی تو کئی بار یہ جملہ بولا ان کے سامنے کہ اگر اسلامی اسکولز آپ کے بچے کے دل میں ایمان کا بیج ڈال بھی دیتے ہیں نا, یا آپ کے بچے میں ایمان آتا ہے, لیکن یاد رکھے کہ یہ پودا آپ کے گھر کے آنگن میں لگنا ہے جا کے. کوئی اسکول بچے کو ایمان دے دے اور گھر کا ماحول ایسا ہی نہ ہو کہ وہ پودا وہاں پنپ سکے تو اسکول والوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. تو تو لہٰذا اب ہمارے پاس بچے کو بھیج کے مطمئن نہ ہو جائیے گا کہ اب بچہ بہت بڑا عالم اور متقی بنے گا. جب تک آپ کے گھر کا ماحول سوٹیبل نہیں ہوگا یہ پودا نہیں بڑھے گا. یہ کوششیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کو پھر لے کے جاتی ہیں. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب بندے کی شروع سے یہ نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع تو نہیں کرے گا. جہاں آج کے دور میں لوگوں کے اولادوں کے بگاڑ کے شکوے دکھتے وہاں الحمدللہ بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولادیں بھی دکھتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے پاس خود بھی اس چیز کی سمجھ ہو. فرمایا کہ یہ ہے جس کی تمنا کرو خیر عند ربک ثوابا, اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. کیا پتہ چلا کہ مال اور بیٹے تو سب کے پاس نہیں ہوتے, تو کیا پھر وہ باقیات صالحات سے محروم ہو جائے؟ نہیں, وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے باقیات صالحات کی توفیق دے. یہ کیسے ہوگا اب اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے. مسند احمد, ابن حبان اور حاکم ابو سعید الخدری سے روایت لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو. عرض کیا گیا وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ کہنا. اسی طرح ایک اور روایت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بارے میں فرمایا یہ ہیں باقیات الصالحات. اب یہ تو کلمات ہے نا زبان کے, حقیقت ہے کہ یہ باقیات صالحات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور حدیث سے بھی یہی چیز ملتی ہے, بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں تو بڑی پیاری روایت آتی ہے کہ آپ نے حضرت جابر سے کہا کہ یہ پڑھا کرو کیونکہ یہ 99 دروازے بیماری اور تکلیف کے دور کر دیتا ہے, جس میں سب سے کم درجے کی تکلیف جو اللہ دور کرتا ہے وہ فکر اور ہم ہے. غم کی طرح ہم دل کو لگا ہوتا ہے, یعنی سب سے ہلکی چیز جو لا حول ولا قوت الا باللہ سے دور ہوتی ہے وہ غم ہے. تو آپ سوچے کہ پھر پیچھے رہ کیا گیا, سارا ڈپریشن تو ختم ہو گیا. تو یہ ہے زبان کے باقیات صالحات. اسی طرح باقیات صالحات کی ایک اور تفسیر ہے 5 وقت کی نمازیں, یہ بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے. پھر اسی طرح ایک اگلی تفسیر اس کی نوٹ کیجئے گا کہ باقیات صالحات سے مراد مطلق اعمال صالح ہیں, سارے کے سارے اعمال صالح, 5 نمازیں, دوسرے اعمال اور سب کچھ. اور آپ یاد رکھیں کہ ہر نیکی باقیات صالحات بن جاتی ہے اگر انسان اس کو کرے اس نیت کے ساتھ کہ یہ آگے چلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے, کہتے ہیں کہ کھیتی 2 قسم کی ہوتی ہے, دنیا کی کھیتی تو مال اور اولاد ہے, اور آخرت کی کھیتی باقیات صالحات ہے. اور پھر کہتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ دونوں دے دیتا ہے اور اللہ ہمیں انہی میں کر دے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرۃ حسنتوں وقنا عذاب النار. حسن بصری کہتے ہیں کہ باقیات الصالحات انسان کی نیت اور ارادہ ہیں کہ اعمال صالحہ کی قبولیت اس پر موقوف ہے. بڑی گہری بات ہے یہ. آپ نیکیوں کے پہاڑ بن جائیں, ڈھیر لگا دیں, لوگ دیکھیں آپ کی نیت اور ارادہ کیا تھا, یہ اگر صحیح نہیں ہے نا تو وہ یاد رکھیں, مثال کے غلط ایڈریس پہ پیکج پہنچ جائے گا, آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچے گا. اسی طرح عبید بن عمر ایک مفسر ہیں, کہتے ہیں باقیات صالحات نیک بیٹیاں ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ثواب ہے. اللہ ہمیں ایسا کر دے اپنے ماں باپ کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا گیا تو اس کی نیک لڑکیاں اس کو چمٹ گئیں اور رونے لگیں اور شور کرنے لگیں, اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا تھا اور ہماری تربیت میں محنت اٹھائی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما دیا. یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے. اللہ وخیر عملہ, اس کی آرزو کرو. عمل پیچھے پڑ چکے ہیں نا, چھوٹی آرزویں. تمنائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے مال اولاد کی تمنائیں تو رکھتے ہو لیکن اس کی کرو کہ باقیات تو صالحات کریں. اور اس پہ اگر ہم سب واقعی اپنی زندگیوں کو دیکھیں, اپنی بھاگ دوڑ کو دیکھیں, تو کتنی باقیات تو صالحات ہیں اور کتنی نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انسان انہی دو چیزوں کے ساتھ بھی نیکیاں کما سکتا ہے, بلکہ اولاد جتنا ماں باپ کے پھر ہاتھ بنتی ہے بعد میں, وہ اس کے مشن کی تکمیل کو پورا کرتی ہے. میرا لے کہ اولاد ایک ایسی چیز ہے جس پہ بندہ مان رکھ سکتا ہے, لیکن اگر وہ بگڑے ہوئے نہ ہو تب. ورنہ تو اپنی اولاد بات نہیں مانتی اور دوسرے مان لیتے ہیں. مال کے اندر بھی انسان کو بڑا مان ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں مال ہو, آپ کسی کو کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. اور کسی صحابہ کرام کے پاس جب مال آتا تھا تو وہ یہی سوچتے تھے کہ ہم دوسروں کی ضرورت پوری کریں گے. تو لہٰذا اگر مال ہے تو برا نہ کہیں اس کو, اولاد ہے خوشیاں منائیں, لیکن تمنا اس کی کریں کہ اللہ باقی رہنے والی نیکیاں ہوں. اب آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے کچھ مناظر ہمارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں دنیا کی حقیقت اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور غور کرو جس روز ہم ہٹا دیں گے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے, اور تم دیکھو کہ زمین کو کہ کھلا میدان ہے, کچھ بھی وہاں نہیں ہوگا. نسیرو سیرا یسیرو سے چلانا, یعنی پہاڑ چلنے لگیں گے. قیامت کا جھٹکا اور دھماکہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہلا دے گا. جیسے بہت زور سے جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو انجر پنجر ہلتا ہے نا, کتنی انرجی آ جاتی ہے گاڑی میں کہ کتنی دور کلا بازیاں کھاتی ہے. تو قیامت کا دھماکہ اتنا زبردست ہوگا کہ اتنی انرجی بھر جائے گی دنیا میں کہ پہاڑ اس کی وجہ سے چلنے لگ جائیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور زمین کو تم بالکل بنجر دیکھو گے. بارزہ بارزہ آتا ہے بالکل کھلا ہو جانا, نمودار ہونا. پہاڑ جو اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو پیچھے کیا رہ گئے, چٹیل میدان. وَحَشَرْنَاهُمْ, اور ہم ان کو جمع کریں گے ہر ایک کو, مال اولاد والوں کو بھی, باقیات و صالحات بنانے والوں کو بھی, اور ان چیزوں کو ضائع کرنے والوں کو بھی. فلم نغادر منہم احدا, بس نہیں پیچھے رہنے دیں گے ان میں سے کسی ایک کو. غین دال روا روٹ ہوتا ہے غدر سے, کسی کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے, سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ اللہ کی ذات سچی تھی. آج صبح جب ہم آئے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ نعتوں کو پڑھنے کے لیے ماحول باہر بہت اچھا بنا ہوا تھا. میرا حال ہے کوئی گاڑی نہیں ہم نے روڈ پہ دیکھی, ادھر خاموشی, چھٹی کا دن, ہڑتال. تو جب بھی کبھی میں یہ آیتیں پڑھاتی ہوں نا تو میرا دل خالی ہو جاتا ہے. مجھے ایسے ہی لگتا ہے کوئی کچھ نہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں, خبروں میں دکھاتے ہیں آج ہڑتال تھی, سارے بازار بند رہے, دکانیں بند تھی. اس آیت کو پڑھ کے بالکل وہی منظر آتا ہے, ساری رونقیں ختم, جن کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب ختم, اور آج سب اپنے رب کے سامنے پیشی کے لیے. کبھی چند لمحوں کے لیے امیجن تو کر کے دیکھیں. اب ذرا آنکھیں بند کریں اور سوچیں, سب ختم ہو گیا, سب گیا. اپنے آپ کو آگے 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 لیتے دیں. جتنی ہمارے پاس نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں نا, اتنے اس کے صدمے زیادہ آتے ہیں. آج صبح بھی میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ کچھ لوگ بہت بھائی بہن ہوتے ہیں نا, چار پانچ بہنیں ہیں, چار پانچ بھائی ہیں, اللہ کی دین ہے, تو خوشی تو بہت ہوتی ہوگی, لیکن ہر وقت کسی نہ کسی کا کوئی غم بھی آتا ہی ہوگا. آج وہ بیمار ہے, آج اس کی بیوی کا کچھ ہو گیا, آج اس کے بچے کو ہو گیا. جن کے تھوڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے, ان کے بہت زیادہ لاڈ چاو نہیں بھی ہو پاتے ہوں گے, لیکن آپ سوچیے کہ ان کو غم بھی تو تھوڑوں کے ملتے ہوں گے نا. لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس, سب ختم. روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جب آخری دن تھے نا, تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو چاہنا چاہ لے, لیکن ایک دن تو جانا ہے. جس سے جتنی محبت ہے کر لیں, جدائی تو آئے گی. حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے, یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہ زندگی ہر روز فنا کا پیغام دے رہی ہے. وَأُرِيدُ عَلَى رَبِّكَ صَفَّا, اور پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کی بارگاہ میں صفے باندھے ہوئے, بڑے ڈسپلن, بڑے آرگنائزڈ, سیدھی صفوں میں آپ کے رب کے سامنے ہوں گے. اس سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت پوائنٹ ہو سکتا ہے صف بندی کو ایکسپلین کرنے کا؟ یہ جو نمازوں میں صفے بنتی ہیں نا, یا اورید والا ربی کا صفہ کی تیاری ہوتی ہے. تو جن کی صفیں دنیا میں ٹیڑھی ہوں گی ان کے دل بھی ٹیڑھے, کل وہاں جا کے بھی ٹیڑھے میڑے کھڑے ہوں گے اور سر جھکے ہوئے ہوں گے. زندگی پیچھے رہ گئی, کچھ بھی ہاتھ میں نہ آیا. پھر پوچھا جائے گا, بتاؤ, لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. پھر انہیں کہا جائے گا, ہم کہیں گے ان کو, آ گئے آج تم ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی بار. کہاں گئیں تمہاری بحثیں, کہاں گئے تمہارے فلسفے جو بڑے بگھارتے تھے کہ قیامت نہیں آنی, کچھ نہیں ہوگا, رسولوں کی بات سچی نہیں ہے. آ گئے ہو نا آج ہمارے پاس. بالکل سورۃ الانعام میں ہم پڑھ چکے نا, ولقد جئتمونا فرادا, بالکل وہی انداز ہے, اکیلے تنہا اور پہلی دفعہ جیسے پیدا کیا تھا. بل زعمتم لن نجعل لکم موعدا, بلکہ تم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ ہم تمہارے وعدے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کریں گے, یعنی سب نے مر جانا میں نے نہیں مرنا. آج خالی ہاتھ آ گئے ہو, کیسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے دنیا میں بچہ پیدا آتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ بڑے بھولے بھالے ہوتے تھے نا, تو بچہ پیدا ہوتا تھا تو بڑے بہن بھائیوں کو کیا بتاتے تھے, یہ رات کو چھت پھٹی تھی نا تو بچہ آ گیا تھا, تو پھر یہ ممی کپڑے کس کے ہیں, کہ وہ مائی آئی تھی وہ دے گئی تھی, جھوٹ ہی بولتے تھے لیکن بولتے تھے نا. آپ سوچئے کہ بچہ دنیا میں آتا کس حال میں ہے. بہت بڑے ہونے کے بعد جب پتا چلتا ہے انسان کو, خود یقین کرے, ہمارے دور میں اتنا شعور نہیں تھا کہ بچہ نیکڈ آتا ہے دنیا میں. میں اپنا بتا سکتی ہوں کہ مجھے بھی یہی ذہن میں آتا تھا کہ بچہ کپڑوں کے سمیت آتا ہے دنیا میں, پتہ نہیں کیسے اللہ بھیجتا ہوگا لیکن کپڑے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کما خلقناکم اول مرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, تم قیامت میں اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن پیدل چلتے ہوئے آؤ گے. تین باتیں نوٹ کر لیں, کما خلقناکم میں کیسے پیدا کیا تھا اللہ نے, ننگے بدن جسم پہ کوئی کپڑا نہیں لے کے آئے, ننگے پاؤں پیدل چلتے ہوئے آؤ گے, اور سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے, کیونکہ ان کی اتر گئی تھی خلت آگ میں ڈلتے ہوئے. یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول, سب مرد اور عورت ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا, اے صدیق کی بیٹی صدیقہ, اس روز ہر ایک کو ایسا شغل اور ایسی فکر گھیرے ہوئے ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا, سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی. اللہ اکبر, پہلی دفعہ آئے تھے جیسے. ایک روایت میں آتا ہے غیر مختون, ختنہ نہیں کیا ہوگا اس دن انسانوں کا. بل زعمتم لن نجعل لکم موعدا, دنیا میں آتے کس حال میں اور بڑے کیسے بن جاتے ہو. اللہ کی ذات کیسے بندے کے ساتھ معاملہ کرے گی اللہ کو پتا ہے. بعض کہتے ہیں اچھا ہم تو کفن پہنا کے دفناتے ہیں, پھر اس دن بے لباس کیوں ہوں گے, کفن تو یہیں رہ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو کہنے لگے کہ مجھے پرانی چادروں میں کفن دینا, نئی چادریں زندوں کے کام آئیں گی. اور پھر کہتے ہیں کہ زیر لب مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ چادریں تو تھوڑی دیر میں ویسے ہی بدل دی جائیں گی. اشارہ تھا کہ نیک انسان جب مرتا ہے تو وہ جنت سے کفن آتا ہے. اب وہ جنت کا کفن پتہ نہیں کس چیز کا ہے, کوئی نورانی کفن ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے, تو ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے کہ پہنایا تو کفن تھا اور دوسری طرف ایسے ہوا. یا ایک ہلکی سی بات سائڈ ایشو بتا دوں کہ بعض لوگ کسی کے نیک اور بد ہونے کا ایک معیار کیا بناتے ہیں, ہائے ہائے فلاں کو تو کفن بھی نصیب نہیں ہوا. سنا میں جملہ, کوئی ڈوب کے مر گیا, جہاز میں مر گیا, کبھی ایسا نہ کہیں. اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ کون کہاں کس حال میں ہے, لیکن فکر یہ ہے کہ کل وہاں پہنچیں گے تو پاس وہی ہوگا جو لے کے آئے تھے. فبودی الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فی, اور رکھ دیا جائے گا ان کے سامنے نامہ اعمال, پس تو دیکھے گا مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے کہ جو فی ہی اس میں ہے. کس میں ہی سے مراد ہے نامہ اعمال. ویقولون, اور وہ کہیں گے, یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، ما لہذا الکتاب، کیسی ہے یہ ہماری کتاب، لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا، نہیں چھوڑا اس نے کسی چھوٹے گناہ کو اور کسی بڑے گناہ کو، الا احصاها، مگر اس نے شمار کر لیا اس کا. امیجن کریں، کچھ نہ چھوٹا چھٹے گا نہ بڑا چھٹے گا، ہر چیز وہاں موجود ہوگی، ایک ایک چیز دنیا کی وہاں ہوگی، کہیں شکلوں کی صورت میں، کہیں لکھت پڑھت کی صورت میں، کہیں نعمتوں کی صورت میں، کہیں عذابوں کی صورت میں. وجدوا ما عملوا حاضرا، اور پا لیں گے اس دن جو عمل انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے. ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب تو کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، اس بات کا یقین رکھ لو. مجھے اس آیت کو پڑھ کے جو فیلنگز آتی ہیں وہ کیا ہیں، کہ دنیا میں ہمیں بہت سارے خوف اور اندیشے ہوتے ہیں نا. کتنے لوگوں کا ڈر ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے ہی پوچھوں کہ آپ کو کس سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، انسانی رشتوں میں ہو سکتا ہے، بیویاں کے شوہروں سے، بچے کے ماں باپ سے، آج کل تو ماں باپ کہیں گے بچوں سے، کوئی حکمرانوں کا ڈر کہے گا، کوئی سیاسی لیڈرز کا، کوئی بڑی طاقتوں کا، یہ ڈر ہے نا. اس آیت کو کھول کے دیکھیں ذرا، قیامت کا ڈر کیا ہوگا. مشفقین مم مافی، ان تین لفظوں کو آپ الگ سے لکھیں اپنے نوٹس میں. وہ ڈرنے والے ہوں گے، کس بات سے؟ مم ما، من اور ما تھا یہ، اس سے جو فی ہی اس میں ہے. کس میں؟ ہی کیا ہے؟ الکتاب، یعنی جو چیزیں، جو انٹریز، جو اندراجات نام اعمال میں ہوں گے، انسان سب سے زیادہ اس سے ڈر رہا ہوگا. اللہ اکبر. دنیا میں کبھی کسی نے کوئی بات وہاں بولی ہو نا کہیں، اور وہ اس کی ریکارڈ کر لی جائے، تو سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہ مل جائے، کیونکہ ایک عدالت لگی ہو اور وہ ملزم خوب بول رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، میں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور اتنے میں کوئی چیز گواہی کے طور پہ پیش کر دی جائے، تو پھر جھٹلا نہیں سکتا. قیامت کے دن انسان سب سے زیادہ اپنے نام اعمال کے اندراجات سے ڈرے گا. صرف 5 سیکنڈ تک غور کرتے ہیں ہم سارے، قیامت کے دن میں اپنے کس کس عمل سے ڈر رہی ہوں گی، کیونکہ وہاں کچھ بھی چھوٹا اور بڑا نہیں چھوٹا. ذرا اپنے کچھ چھوٹے چھوٹے نوٹ تو کریں اپنے پاس. بڑی بڑی چیزیں ہم لکھ لیتے ہیں، عام انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے، بڑی چیزیں لکھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو. نہیں، آنے پائی کا حساب لکھا ہوگا قیامت کے دن نام اعمال میں. یغادر صغیرتا ولا کبیرا، بس اس ریکارڈر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کریں. یہ ریکارڈر میرے سامنے تو دن میں 7-8 گھنٹے کھلتا ہے، واللہ ہی سب سے زیادہ فائلیں اسکرین پہ یہی ہوتی ہیں، اور میں جب اس کو کھولتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہاں تم ایڈٹ کر لیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے، نوائس نکال دیں گے، بولے ہوئے لفظ سیدھے کر دیں گے، غلط جملہ بول گیا اس کو نکال کے دوبارہ کریں گے، وہاں کیا ہوگا، کون کرے گا ہماری ایڈیٹنگ. اور ماشاءاللہ بہت سارے اسٹوڈینٹس ہیں کہ جو بھی کلاسز ہوتی ہیں، لیکچرز، ایڈٹ کرتے ہیں. آپ لوگ جو بھی ویب سائٹس پہ دیکھتے ہیں وہ ایڈٹ ہو کے ہی آتے ہیں موسٹلی. تو میں ہمیشہ ان سارے ساتھیوں کو یہی دعا دیتی ہوں، اور بہت پیارے اسٹوڈینٹ ہیں، مجھے دل سے پیارے لگتے ہیں وہ. میں کہتی ہوں تم میری بولے ہوئے لفظوں کی ایڈیٹنگ کر رہے ہو، اللہ تمہارے نام اعمال کی ایڈیٹنگ کر دے. شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، عمل حاضر کر دیے جائیں گے. کہیں سانپ اور بچھو بن کے گلے میں لپٹ رہا ہوگا وہ مال جو زکات نہ دیا ہوگا جس پہ، کنز، انا کنزک، تیرا مال. کہیں انسان کے گناہ اس کے سر کندھوں پہ بیل اور گائے کی شکل میں ہوں گے. اور کبھی کبھی نیکیاں بھی سامنے آئیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موٹے جانور قربانی کے لیے ڈھونڈا کرو، کیونکہ قیامت کے دن پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں ہوں گے. اللہ اکبر. اسی طرح یتیم کا مال ناحق کھانے والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. تو لہٰذا بہت شعور کی ضرورت ہے. تلاوت سنتے ہیں یہاں تک، اور اس وقت کچھ اور نہ سوچیں، صرف اپنے ریکارڈر کو سوچیں، نام اعمال کو.
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.